أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
یا ایہ الناس، اے لوگو، تمام انسانوں کو خطاب ہے، اہل مکہ اور ان کے علاوہ سب کے لیے. قد جاءتکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، آ گئی ہے تمہارے پاس. کیا؟ موعظت، ایک موعظت، نصیحت. موعظہ کا لفظ واو عین زوئے سے ہے، واز، بھلائی اور نیکی کی یاد دہانی، جو بہت اخلاص اور اثر انگیز طریقے سے ہو. واز کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو. کیسی نصیحت؟ نیکی کی نصیحت، بھلائی کی نصیحت، یاد دہانی، ریمائنڈر، جس میں اخلاص بھی ہو اور دلوں کو نرم کرنے والی بات بھی ہو، اثر کرنے والی بات. تو قرآن کیا ہے؟ دلوں میں اترنے والا پیغام. آ چکی تمہارے پاس موعظت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، اور شفا واسطے اس کے جو دلوں میں ہے، سینوں میں ہے. صدور صدر کی جمع ہے، اور صدر کہتے ہیں سینے کو. تو سینوں میں کیا ہوتے ہیں؟ دل. تو اس لیے صدر بول کے کبھی سینہ اور کبھی دل مراد لیا جاتا ہے، کہ دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کا علاج، ان کی شفا اس موعظت میں ہے. وہدن، اور ہدایت، رہنما. ورحمتن، اور رحمت، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. پیغام تو سارے انسانوں کے لیے، اور فائدہ بھی سب انسانوں کو دیتی ہے یہ کتاب، لیکن فائدہ اٹھاتے اس سے ایمان والے ہیں. ابتدا میں الناس کا لفظ ہے، اور آخر میں مومنین کا لفظ ہے. موعظت کس کے لیے؟ الناس کے لیے. شفا کس کے لیے؟ الناس کے لیے. لیکن ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، کیونکہ مومن اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ہدل للمتقین ہے، اور رحمت بھی پھر انہی کے لیے بنتی ہے، کیونکہ جو اس سے ہدایت نہ پائے اس کے لیے تو اس میں کوئی رحمت نہیں، پھر اس کے لیے تو کتاب کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. آل عمران 138 میں بھی فرمایا، ھذا بیان للناس وہدم و موعظۃ للمتقین. الاسراء 82 میں فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو شفا اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، یعنی یہ جو ہدم و رحمت ہے نا، تو یہاں شفا اور رحمت مومنوں کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور جو نہ مانے اس کو اور جو نہ قبول کرے اس کو، ان کے لیے کیا ہے؟ خسارہ ہی خسارہ، ان کے لیے خسارے میں اضافہ کرتی ہے، ان کا نقصان اور بڑھاتی ہے. فصلت 44 میں فرمایا، قل ہو للذین آمنوا ہدم و شفا، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ہدایت اور شفا ہے. تو گویا شفا بھی یہ پھر اسی کے لیے بنے گی جو اس سے فائدہ اٹھائے گا. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے اپنے دل کی شکایت کی. اس نے کہا، قال انی اشتکی صدری، کہ مجھے سینے میں تکلیف ہے، دل میں تکلیف ہے، دکھ ہے. قال، فرمایا، اقرا القرآن، قرآن پڑھو. یقول اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے، وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن شفا ہے سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے. سینے میں دل ہوتا ہے اور دل کی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ حسی بھی اور مانوی بھی، جسمانی بیماریاں بھی، اور اس کے علاوہ روحانی بیماریاں بھی. دل کی بیماریوں میں سے مثلا نام لیجئے، روحانی بات کیجئے، بغض، حسد، کینہ، بدگمانی، نفرت، غم، غصہ اور تکبر، خود پسندی، ریاکاری، بدنیتی، اور پھر اس کے بعد یہ جو آج کے دور میں خاص بیماری ہے ڈپریشن کی، یہ سب سے بڑی بیماری ہے. کہتے ہیں کہ اب جسمانی بیماریوں کے مریض کم ہو گئے ہیں اور ڈپریشن کے زیادہ ہو گئے ہیں. جتنی ڈرگز ڈپریشن کے خاتمے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اتنی دوسری بیماریوں کے لیے نہیں. یعنی فزیکلی ہارٹ پیشنٹس کم ہیں، یعنی جسمانی طور پر، لیکن روحانی طور پر بیمار کثرت سے ہیں. اور ان کا علاج خود دلوں کے بنانے والے نے اور دلوں کے حال کو جاننے والے نے بتا دیا. کیا؟ کہ شفاء لما فی الصدور. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز شفا کب بنتی ہے؟ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اگر کسی کو بھی سینے میں تکلیف ہے، اگر کسی کا بھی دل بے چین ہے، غمگین ہے، اداس ہے، پریشان ہے، تو بیمار ہے نا وہ. تو بیمار کی شفا کس میں ہوتی ہے؟ کسی دوا میں ہوتی ہے. دوا لینے سے شفا ہوتی ہے نا. اگر دوا کہیں رکھی رہے، چاہے آپ کی جیب میں ہی کیوں نہ ہو، ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا جیسے وہ کرنی چاہیے، اگر کھانے کی ہے یا انجیکشن ہے یا کسی بھی طرح اس کو لینا ہے، تو جب تک آپ اس کو لیں گے نہیں، اپنے اندر ڈالیں گے نہیں، لگائیں گے نہیں، تو فائدہ نہیں دے گی. کسی بوتل میں رکھی ہوئی دوا فائدہ نہیں دیتی. اسی طرح قرآن کسی کپڑے میں لپٹا ہو، کسی جلد میں رکھا ہو، ہمارے گلے پہ لٹکا ہو، ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہو، فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو شفا مانیں گے نہیں اور اس کو استعمال نہیں کریں گے. اور اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی؟ انہیں دوا بھی اس وقت فائدہ دیتی ہے جب آپ اس کو صحیح ڈوز میں، صحیح وقت پر، ریگولرلی لیں. اگر آپ ایک دن دوا کھا لیں، دو دن چھوڑ دیں، پھر شروع کر دیں، پھر چھوڑ دیں، فائدہ نہیں دے گی. اس دوا کو پھر ایسے اسباب بھی مہیا کریں کہ وہ آپ کے اندر جذب ہو اور وہ کام بھی شروع کرے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ واقعی یہ شفا ہے. جس دن یہ یقین آ گیا نا کہ یہ شفا ہے، کیونکہ شفا کا تعلق یقین سے بہت ہوتا ہے. اگر آپ جسمانی دوا بھی کوئی لیں اور آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہے مجھے اس سے کوئی آرام نہیں آنا، اس دوا کا کوئی فائدہ نہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ ایک نفسیاتی کیفیت ایسی ہوتی کہ واقعی وہ دوا فائدہ نہیں دیتی. تو یقین جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو پہلا درجہ جو ہے وہ یقین کا ہے، اپنے ساتھ سچا ہونے کا ہے. قرآن پڑھیں لیکن سچے طالب ہو کر، مجبوری سے نہیں، سچا طالب علم ہونے کی ضرورت ہے. طالب قرآن کہیں، علم پھر دور کی بات ہو جاتی ہے. کس طرح یہ شفا بنتا ہے؟ جب آپ سچی طلب کے ساتھ اس کے پاس جاتے ہیں اور جو ہی آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر جو سوال ہوتے ہیں، آپ کے اندر جو کنفیوژن ہوتے ہیں، آپ کے دل میں جو خیالات ہوتے ہیں، یہ ان کے جواب دینا شروع کر دیتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی سوال لے کے بیٹھیں اور پھر قرآن پڑھنے سے جواب نہ ملے، خواہ کوئی بڑی بات ہو خواہ کوئی چھوٹی بات ہو. مثلا اگر کسی کو اللہ کے بارے میں شک ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں، اور قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن میں آتا ہے افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، اللہ کے بارے میں شک ہے تمہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ تو اس کو جواب مل جائے گا. اور اگر وہ سچا طالب ہے، اس ایمان کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کیونکہ شفاء لما فی الصدور ایمان ہی کے ساتھ ہے، ایمان ہوگا تو شفا ہوگی کہ اللہ کی بات درست ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی پر غضبناک ہیں، غصے میں ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کے اندر واقعی سر جھکانے کی صلاحیت ہے تو آپ اس کو معاف کر کے اپنے دل کو صاف کر دیں گے. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کوئی آپ کو بے وجہ ستا رہا ہے اور نہ سمجھ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو سمجھ نہیں، اعرض عن الجاہلین، اگنور کرو اس کو. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل کو ایک دم ٹھنڈک ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گا. اسی طرح زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی، کوئی تکلیف ہوتی، کوئی بیماری ہوتی، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی مرضی کے خلاف چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے جس پہ انسان پچھتاتا ہے بعد میں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یا پھر یہ کہ من قبل ان نبرأها قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. یہ تو ہونا ہی تھا تو ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب بجائے اس کے کہ انسان اس کے اوپر ریگریٹ کرتا رہے، انسان فوراً پلٹ آتا ہے. اسی طرح بعض چیزیں زندگی میں بہت ناپسندیدہ ہوتی ہیں، بالکل اچھی نہیں لگتی، انسان کہتا ہے بس کسی طرح یہ میرے رستے سے ہٹ جائیں، میں دیکھ ہی نہیں سکتا ان کو. قرآن پڑھتا ہے انسان تو کہتا ہے آسان تکرہ شیئن وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہو. تو انسان کا ذہن بالکل الٹ ہو جاتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے اچھا اس میں کیا خیر ہے، اس میں کون سی کوئی تو خیر ہوگی، کوئی بھلائی تو ہوگی جو ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی، کیونکہ قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے سوچنے میں فرق ہو سکتا ہے. تو انسان فوراً اپنی سوچ بدل دیتا ہے. اسی طرح اور آپ کے ساتھ بہت سے تجربات یا واقعات ایسے پیش آئے ہوں گے، تو ایک تو میں آپ سب کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ ایسے واقعات لکھیے کہ کوئی ایسی بات جو آپ نے سوچی اور جس پر آپ الجھ رہے تھے، یا جو آپ کے لیے ایک ہم و غم، یہ زندگی کا ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی اور قرآن نے اس کو آسان کر دیا، سالو کر دیا. تو یہ ایک حقیقت ہے اور یہ صرف چند لوگوں کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انسان جب اللہ کی بات پڑھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کی کتاب پر، تو ماننا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے. یہی بات اگر کوئی انسان ہمیں سمجھائے یا سکھائے تم چڑ جاتے ہیں، مت کرو ہمیں نصیحت، کچھ نہ کہو ہمیں، حالانکہ وہی بات ہوتی. لیکن جب قرآن کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب یہ تو اللہ پاک کی بات ہے نا، کیسے جھٹلا سکتے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ کسی بھی بات کا وزن اس سے بہت زیادہ یا کم ہو جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے. آپ دیکھیے کہ جو باعمل شخص ہوتا ہے نا، تو اس کو ایک مثال سے واضح کیا گیا کہ جو باعمل شخص ہوتا ہے اس کی بات پانی میں پتھر کی طرح ہوتی ہے نا. پانی میں اگر پتھر ڈالے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تیرتا ہے، ایک دم نیچے تہ تک جائے گا، اندر جا کے لگے گا. اور ایک دوسرے شخص کی بات پانی میں سوکھے پتے کی طرح ہوتی ہے، وہ ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ اندر نہیں جاتا، اوپر اوپر ہی رہتا ہے، تو فرق ہو جاتا ہے نا، وہی کتاب ہوتی ہے، وہی بات ہوتی ہے، لیکن ایک شخص کہتا ہے تو آپ مان جاتے ہیں، دوسرا کہتا ہے تو آپ ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے نہ کہو، چڑ جاتے ہیں آپ. تو یہ عام انسانوں میں فرق ہے، ایک کی بات اور دوسرے کی بات میں اتنا فرق ہوتا ہے. کہاں یہ کہ مخلوق اور خالق کی بات، کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے. باتیں وہی ہوتی ہیں جو ہمیں خود بھی بازو کا سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جس کی طرف سے وہ بات آتی ہے اس سے فرق ہو جاتی ہے، اور ایک دم انسان کا مزاج ہی تبدیل ہو جاتا ہے. یہ تبدیلی اللہ کی کتاب کے بغیر کوئی چیز نہیں کر سکتی انسان کے اندر. اسی لیے پھر یہ شفاء لما فی الصدور بھی بنتی ہے، اور ہدن اور رحمت بھی بنتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ دلوں کی بے چینی اور بے قراری کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. انسان طویل جد و جہد کر کے زندگی میں ایک مقام حاصل کرتا ہے، مثلا اس نے بہت پڑھا لکھا، گھر بنایا، شادی کی، بچے ہوئے، سب کچھ ہے، لیکن چین نہیں، سکون نہیں، خوشی نہیں، کیونکہ کوئی چیز مسنگ تھی. اور اکثر وہ لوگ جو قرآن پڑھ کر مطمئن ہوتے ہیں، وہ ایک بات سب میں کامن ہوتی کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا لیکن ایسے لگتا تھا جیسے کچھ کمی ہے، کہیں کچھ مسنگ ہے. اور جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ تھی وہ چیز جس کو میں مس کر رہا تھا اور مجھے خود بھی نہیں پتا تھا. ہمارا حال بچوں کی طرح نا، بعض اوقات بچے بھوکے ہوتے ہیں، انہیں خود یہ نہیں پتا ہوتا انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، اور وہ ری ایکشن کس طرح ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ضد کریں گے، کبھی جھگڑا کریں گے، کچھ توڑیں گے، کچھ کھینچیں گے. یعنی مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، مرض کچھ اور ہوتا ہے، لیکن علاج ہم کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے بنایا ہے. ہمارا جیسے جسم ہے نا، تو جسم کی ایک غذا ہے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، نشو نما کے لیے آپ کھانے پینے میں بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان روح بھی ہے. تو روح کو بھی جب تک اس کی غذا نہ دی جائے وہ سروائیو نہیں کرتی، یا وہ صحت مند نہیں ہو سکتی. آپ کا جسم کتنا بھی صحت مند ہو، لیکن اگر اس کے اندر بیمار روح ہے تو اس کو کوئی بھی خوشی نہیں ہو سکتی، کسی بھی چیز میں چین نہیں آ سکتا، خواب دنیا بھر کی نعمتیں اس کے پاس جمع ہو جائے. مشکل ہماری یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا، تو ہم اس کی صحیح روٹ کاز تلاش نہیں کرتے. بیماری کی اگر وجہ کچھ ہو اور ڈاکٹر اس کی وجہ کچھ اور بتائے اور اس کا علاج کرنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ بعض اوقات ڈائگنوسس صحیح نہیں ہوتے تو علاج غلط شروع ہو جاتا ہے، اور جب غلط علاج ہوتا ہے تو پھر نتائج غلط سامنے آتے ہیں. انسان صحت یاب ہونے کی بجائے پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. اور ایک رہنمائی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی، اور ایک ہے جو بندے دیتے ہیں. جب ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم عام طور پر بندوں سے حل پوچھتے رہتے ہیں، اچھا یہ مسئلہ اس کا حل کیا، وہ مسئلہ اس کا حل کیا، کبھی ایک سے پوچھتے کبھی دوسرے سے پوچھتے، اور ہر ایک کس کے مطابق بتاتا ہے؟ اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی عقل کے مطابق. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے ہماری ضروریات کیا ہیں، اس سے ہم پوچھتے ہی نہیں، اور بعض وقت وہ بتاتا ہے اور ہم سنتے نہیں. تو جب تک ہم اس کی نہیں سنیں گے، اس کی نہیں مانیں گے، اس وقت تک شفا نہیں ہو سکتی. سمٹمز اونچی نیچی ہو سکتی ہیں، کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں، انسان اپنے آپ کو سپریس کرتا رہتا ہے. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح، جیسے بچوں کو کھلونے دے کے بہلاتے ہیں نا، بعض اوقات بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی اور ماں کو پتہ نہیں چلتا کہ پیٹ میں درد ہے یا کان میں درد ہے یا کہیں اور کچھ تکلیف ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ کبھی اس کے سامنے چنچنا بجائیں گی، کبھی اس کو کچھ دکھائیں گی، کبھی چڑیا، کبھی کچھ، کبھی کچھ، لیکن وہ کیا کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بہل کے اور پھر رونا شروع کر دیتا. تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو ہے کیا. ہماری روح بھی اسی طرح چیختی ہے. ہم کبھی اس کو میوزک سے بہلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی روح کی غذا جو ہے وہ موسیقی ہے، کبھی اس کو کسی اور تفریح سے بہلاتے ہیں، کبھی اچھے کپڑے پہن کے خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی زیور بناتے ہیں، کبھی بازاروں میں گھومتے ہیں، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح. وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نیا چنچنا دیکھ کے پھر اس کے بعد پھر ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اور جس کو یہ مل جاتا ہے پھر اس کی زندگی سے یہ سب بیکار رونے دھونے نکل جاتے ہیں، پھر وہ ایک بامقصد انسان بن جاتا ہے، ایک سٹیبل پرسنالٹی ہو جاتا ہے. اور یہ بات بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو بات یہ ہے کہ قرآن شفا ہے، لیکن اس کے لیے جو سچا طالب ہو، جس دن اس کو پیاس لگ جائے اس کی، جس دن وہ مان جائے کہ ہاں میری یہ ضرورت ہے. وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمۃ للمؤمنین.
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا وخیر مما یجمعون.
قل کہہ دیجئے، بفضل اللہ، ساتھ اللہ کے فضل کے. اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا احسان قرآن کا نزول. وبرحمته، اور ساتھ اس کی رحمت کے. اور قرآن کے مقابلے میں اس کی رحمت پھر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ، جس کے مطابق آپ نے یہ قرآن پڑھ کر ہمیں سنایا اور سکھایا اور عمل کر کے دکھایا، یعنی اس کی پریکٹیکل اگزامپل. قل بفضل اللہ وبرحمته، کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ. فبذالک، پس ساتھ اس کے. اس کس کے؟ قرآن کے. اور موعظت، شفا، ہدن اور رحمت، یہ چار صفات بتائی گئی ہیں یہاں اللہ کی کتاب کی. تو ساتھ اس قرآن کے جو موعظت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، فضل ہے. فلیفرحوا، بس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. فرحے کے دو معنی بتائے تھے نا میں نے، ایک اچھی خوشی اور ایک مضموم. تو یہاں اللہ کی نعمت پر خوش ہو جائیں، اس قرآن کے ملنے پر، اس قرآن کے جاننے پر، اس کے حاصل ہونے پر انہیں چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. ہوا خیرن، وہ بہتر ہے قرآن. ہوا وہ، اور وہ کون؟ قرآن. خیرن بہتر ہے، کس سے؟ مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. وہ ساری چیزیں جو دنیا کے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں جس کو قرآن مل جائے، وہ قرآن کے اور صرف قرآن کے ملنے پر ان سب سے زیادہ خوش ہو سکتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ خوش ہو. تو انسان کو کس بات پہ خوش ہونا چاہیے؟ قرآن کے ملنے پر، اس نعمت پر کہ اللہ نے اس کو اہل قرآن میں سے بنایا. ایک حدیث میں آتا ہے، ان للہ اہلینا وخاصتہ، اللہ کے کچھ اہل ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندے ہیں یا اللہ والے ہیں. پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں، فرمایا وہ اہل قرآن ہیں، یعنی قرآن والے. اور اس قرآن والے کا مطلب کوئی خاص شخصیت بننا نہیں ہے، مراد اس سے قرآن کو جاننا اور سمجھنا ہے. ایسا انسان بننا کہ جو اللہ تعالی سے براہ راست کمیونیکیشن کر سکے اپنے خالق سے. دیکھیے، دنیا میں انسان کے بہت سے رشتے اور تعلق ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جو تعلق آپ کا آپ کی ماں سے ہوتا ہے، اور جس طرح آپ اپنی ماں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور جو باتیں آپ اس کو بتا سکتے ہیں، وہ شاید کسی بھی اور کو نہیں بتا سکتے اگر آپ کا صحیح تعلق ہے. یعنی آپ سب سے زیادہ اپنے دکھ، درد، غم، تکلیف، پریشانی ماں کو بتانے میں آسانی محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ ماں سنتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کا ایٹیٹیوڈ سب سے اور ہوتا ہے اور ماں سے بالکل اور ہوتا ہے. سب کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، ماں کے سامنے آ کر رونے لگتے ہیں. ان کو یقین ہوتا ہے کہ ماں ہماری تکلیف پہ ہنسے گی نہیں، ماں ہماری مخلص ہے. اور کیا بات ہوتی؟ ہمارے عیب اچھالے گی نہیں، چھپائے گی. جی ہاں. اور ویسے بھی ماں کے ساتھ ہم ماں کے پیٹ میں رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے یعنی زندگی کے اول روز سے ہم اس سے اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو ایک اپنائیت ہوتی، قدرتی محبت ہے جو اللہ نے رکھی ہے. ایک خون کا رشتہ ہے، اور ماں کے جسم کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں جسے کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے. تو یہ اس بنیاد پر یعنی اس گہرے تعلق کی بنیاد پر ہم ہر بات اس سے کر سکتے ہیں اور وہ ہماری ہر بات سمجھتی بھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا انسان کو کیا وہ ہماری نہیں جانتا؟ ہمارے دلوں کا حال، ہماری ضروریات، ہماری بے چینیاں، ہماری پریشانیاں، ہمارے غم، ہمارے دکھ، ہماری ضروریات، ہمارے مسائل، کیا اس کو نہیں پتا؟ سب پتا ہے. قرآن دراصل بندے اور اللہ کے درمیان ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، یہ کلام اللہ ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، اس کی سنتا ہے، اپنے دل کی اس کے سامنے رکھتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے بغیر کسی اور طریقے سے انسان اس سے صحیح معنوں میں کمیونیکیٹ کر سکے. اور جب انسان کو یہ ذریعہ مل جاتا ہے تو وہ ہر ایک سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور تبھی حقیقی معنوں میں انسان کے اندر اطمینان اور سکون اور ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور یہی دراصل اللہ کا فضل ہے. فضل کس کو کہتے ہیں؟ حق سے زیادہ ایکسٹرا چیز کو. اور اسی سے آپ کا لفظ فضول نکلا ہے. فضول کیا ہوتا ہے؟ زائدہ ضرورت کے لیے ہوتا ہے. ہم اصل میں اردو میں اس کو ذرا سا نیگیٹو سینس میں لے جاتے ہیں، لیکن عربی میں فضول زائدہ ضرورت کو کہتے ہیں. اور فضول بہت فضل کرنے والا فعول کے وزن پر ہے. ہم اردو میں کبھی فضول کہ فضول کا معنی عربی میں بہت اچھا ہے، اور وہ فضول ہے جو زائدہ ضرورت ہے. ہوا خیر مما یجمعون، کیا کیا سمیٹ رہے ہیں لوگ، کیا کیا جمع کرتے ہیں، کیا کیا کلیکشنز ہیں. جی کلیکشنز، مٹیریل چیزوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جن کی کلیکشنز کا لوگوں کو شوق ہے، مثلا اینٹیکس اور کرسٹل اور گولڈ جیولری اور جوتے، بیگز، کپڑے، کتابیں، کم قرآن پڑھنے کے بعد ہو تو الگ بات ہے. جی ہاں، دوسری کتابیں، فکشن، ناول، جو بھی کسی کو پڑھنے کا شوق ہو، کراکری، بے شمار چیزیں جن کے لوگوں کو کریز ہوتے، ہر ملک کے سوونیئر، عجیب و غریب چیزیں کیا کرتے. جی ہاں، موویز اور سانگز، سٹیمپس. کبھی انسان ان چیزوں کا انجام تو دیکھے، جو بھی وہ جمع کرتا ہے، جب جمع کرنے والے چلے جاتے ہیں تو بعد کے لوگ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. آج صبح میں اپنی تفسیر کو دیکھ رہی تھی، مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتابوں میں سے چیز پیاری تو اپنی وہ تفسیریں جو کئی سالوں سے میرے ساتھ ہیں. جب میں ٹریول کرتی ہوں کہیں بھی تو میں ان کو ہاتھ کے سامان میں لے کے جاتی ہوں، کیونکہ مجھ سے الگ نہ ہو، پتا تو اپنا بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر لگیج میں نہیں کبھی بھیجا ان کو کبھی، حالانکہ وہ اتنی بھاری 6 جلدیں اور وہ اتنی بھاری ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر بے شمار کاغذ لگے ہوئے کہ جیسے تیسے ان کو کھینچوں لیکن ساتھ ہی رکھتی ہوں. اور خاص طور پہ جہاز میں اوپر رکھنا، اٹھانا، نیچے اتارنا بھی وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے. آج میں صبح پڑھ رہی تھی اور میں آج کل ہر ایک چیز کو کریٹیکلی دیکھ رہی ہوں کہ کیا کیا چیز ان سب کو ایک جگہ اس پہ جمع کر دوں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے جتنی قدر ہے اس کی کسی اور کو نہیں ہو سکتی. میری زندگی گزری ہے اس کے ساتھ، مجھے اس سے جتنی محبت ہے ان کتابوں سے، کوئی اور اس کو جان ہی نہیں سکتا. لیکن بہرحال مجھے بھی دنیا سے جانا ہے اور ان کتابوں کو بھی پرانا ہونا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد ان کتابوں کی ویلیو کو شاید سمجھنے والا بھی نہ ہو. تو ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی جن کو وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے. کچھ لوگوں نے تصویریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ فلاں کی تصویریں، فلاں کی البم بنا بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے کچھ اور اکٹھا کر کر کے رکھا ہوتا ہے. ہر ایک کے اپنے شوق ہیں. لیکن اگر ہم غور کریں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جب ہم نہیں ہوں گے تو ہماری چیزیں دوسروں کے لیے کیا ہوں گی؟ کچھ بھی نہیں، صرف بیچنا بھی ان کو مصیبت لگتا ہے اولاد کو. یعنی ہم جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں نا، وہ ہمارے بعد والوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ وہ ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہوتی. وہ بزرگوں کی چیزیں، پرانے لوگوں کی چیزیں، وہ آج کے آؤٹ ڈیٹڈ، آؤٹ آف فیشن، ان کے لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں، ان کے لیے ایک گاربیج ہے، کباڑا ہے، حتیٰ کہ اسے ڈسپوز آف کرنا بھی ان کے لیے ایک مصیبت ہے. لیکن جو قرآن ہم پڑھ کے سینے میں رکھ کے عمل کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ قبر میں پہنچتے ہیں تو خوبصورت دوست کی شکل میں ساتھ ہے، وہ نہیں پیچھے رہتا، وہ حشر کے دن اٹھیں گے تو وہ ساتھ ہے، وہ ہر ہر موقع پہ ساتھ ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم جمع کر کے رکھتے ہیں وہ آئندہ نسلوں کو بعض کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کس کام کے لیے تھی، کیوں تھی، لکھی ہوئی کتابیں، مختلف چیزیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو اردو پڑھائی نہیں، آپ اردو پڑھتے تھے، اب آپ کی کتابیں تو ظاہر ہے ان کے لیے بیکار ہیں۔ تو صرف کتابیں نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی سامان، کچھ بھی جو آپ نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا نا، اس پہ ایک نظر ڈالیں، اور پھر ہم ان چیزوں پہ جو وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر ان کو بڑھاتے رہتے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی بھی چیز جس کا آپ کو شوق ہے، ان سب چیزوں کی حقیقت اور انجام کو دیکھیے، ان سب کا اینڈ کیا ہے، جن کو ہم دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے اندر ایک اطمینان اور سرور کی کیفیت ہوتی ہے کہ اتنا ہو گیا، خواہ وہ مال و دولت ہے، خواہ وہ سونا چاندی ہے، خواہ وہ کچھ بھی، کسی بھی چیز کو ساتھ نہیں جانا، سب یہیں پرانا ہو جانا، سٹورز کی نظر وہ اندھیرے میں ہی رہ جائے گا سب۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی ابتدائی زندگی میں وقف کا سلسلہ تھا، کتابیں وقف کر دیا کرتے تھے، اور چیزیں کہ جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ ہماری اولاد ان کی قدردان نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں ہی دے جاتے تھے یا وصیت کر جاتے تھے۔ تو وصیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی کام کی چیز ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے اس کے اہل نہیں ہیں، تو اپنی زندگی میں اس کو وصیت کر دیں کہ یہ کس تک پہنچا دی جائے اور کس کو دے دی جائے، تاکہ وہ چیزیں ضائع ہونے سے بچ جائیں، یا تو اپنے ہاتھ سے دے دیں اور یا پھر وصیت کر دیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جتنی زیادہ چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں اتنی ہی زندگی مشکل ہو جاتی، وہ سب چیزیں ہمارے اوپر ایک بوجھ ہوتی چلی جاتی، ان کو سنبھالنا، سمیٹنا، رکھنا، اٹھانا، اور پھر ہر روز ان کی قدر و قیمت بھی کم ہوتی چلی جاتی، کیونکہ اس دور میں اتنی تیزی سے ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے کہ ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نیا ماڈل آ جاتا ہے کسی چیز کا، اس کا بہتر ورژن آ جاتا ہے، اس سے زیادہ کام کی چیز نکل آتی ہے۔ لیکن چونکہ ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، تو ہم صرف ایک ہابی بنا لیتے ہیں ان چیزوں کو، مختلف چیزیں اکٹھی کرنا صرف ہابی۔ کبھی ہمیں اپنی زندگی اور وقت کی قیمت پتہ چل جائے کہ جو ہم ایک ایک منٹ بھی گنواتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے میں اور سمیٹنے میں اور رکھنے میں اور سنبھالنے میں، اور کل قیامت کے دن جب ہم دیکھیں کہ اس وقت کی ویلیو کیا نکلی، کیا کمایا ہم نے اس سے، تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔